السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، ایمان کے تقاضے ہمیں عطا فرمائے ہیں، احکام ہمیں سکھائے ہیں، جینے کا سلیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے لیے معیار بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حسن اخلاق کا پیکر وہ قائم اللیل صائم النہار جیسا رتبہ اور مقام پا جاتا ہے. جو شخص زندگی اچھے اخلاق کے ساتھ گزارتا ہے، پاکیزہ صاف ستھری پرامن پرسکون زندگی گزارنے والا بندہ مومن، آخرت میں اجر و ثواب جب ملنے کا وقت آئے گا تو اس قدر اجر و ثواب پا جائے گا کہ جو اجر و ثواب راتوں کو جاگنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے پائیں گے. اپنے اخلاق کی درستگی ہمارا اولین ایمانی فریضہ ہے. اخلاق درست ہوں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ذات سے ذرہ برابر کسی دوسرے کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے وجود سے، ہر قسم کے ہماری نقل و حرکت سے ذرہ برابر کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے. ایسا پرامن انسان، ایسا اخلاق کا پیکر بندہ آخرت میں وہ بہت بڑا انعام پا جائے گا. دو چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو ہمارے اعمال کے وزن کو بھاری کرنے والی ہیں، تقوی اور حسن اخلاق. آج زندگی ہے، دم میں دم ہے، سانسیں چل رہی ہیں. حسن اخلاق کو حاصل کرنا، تقوی کا پیکر بن کر جینا ہمارے لیے آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ایک فطری دین بنایا ہے کہ جس کو اپنانا حد سے زیادہ آسان ہے. سچ بولنا، امانت داری پر چلنا، اور ہر چیز کے اندر اس چیز کو اپنانا جو اللہ پاک نے جائز اور حلال رکھی ہے. ہر اس کام سے بچنا جو بیہودہ ہو، بے ڈھنگا ہو، اور جس کام کے اندر دھوکا ہو، جھوٹ ہو، غبن ہو، خیانت ہو، ہر اس کام سے بچنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. تو دین اسلام نہایت آسان سہل بنا کر اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کوئی دشواری اور مشقت نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. یہ جو نیک محفلیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اچھی صحبتوں میں ہم آ کر بیٹھ کر سنتے ہیں اللہ کا فرمان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بزرگان دین کے واقعات اور قصے، اس میں ہمیں اپنی زندگی میں نئے سبق ملتے ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی ایسی ہی پاکیزہ اور مبارک گزارنے کا طریقہ اور اسلوب ملتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی مبارک بن کر جینا اور ایسے ہی صاف ستھری مبارک سلجھی ہوئی زندگی گزارنے کے طریقے جب ہمیں نصیب ہوتے ہیں سننے کو، تو عملی زندگی میں اس کو اپنا لیا جائے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو پچھلے جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اللہ پاک نے پورا تفصیل سے ایک مضمون اتار دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود مت کھایا کرو، اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ساتھ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ساتھ میں فرمایا واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی بات مانا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسارعوا الى مغفرت من ربكم, اپنے پروردگار کی اس مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سبقت لے جاؤ. وجنت, اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ. ارضها السماوات والارض, کہ جو اتنی کشادہ اور وسیع ہے کہ جس کے اندر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں آرام سے سما جائیں گی. اعدت للمتقین, یہ جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے, آراستہ پیراستہ کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ تقوی کے پیکر بندے, وہ میرے محبوب بندے جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اپنے مال کو اللہ کی رضا اور چاہت کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے. والکاظمین الغیظ, اور اپنے غصے کو پی جایا کرتے تھے. والعافین عن الناس, لوگوں سے عفو درگزر کرتے تھے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں سے محبت فرماتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ, یہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے انجانے کے اندر نادانی اور ناسمجھی کے اندر کوئی بے حیائی کا کام ان سے سرزد ہو جائے, او ظلموا انفسهم, یا کسی اور نوعیت کا گناہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو, ذکروا اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم, اور اللہ کو یاد کر کے اس کے نتیجے میں اپنے گناہ پر فوراً معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ اور ہے بھی کون جو ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, یہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. فرمایا کہ میرے یہ بندے ایسے ہیں, اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم, کہ ان کے لیے اللہ پاک نے اپنی طرف سے بخشش اور معافی تیار کر رکھی ہے. وجنات, اور باغات تیار ہیں. تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے دریا اور نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ خوش باش رہیں گے. ونعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کو بہترین صلہ ہے, بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے, خالی سوچ و بچار والوں کے لیے نہیں. فرمایا کہ ونعم اجر العاملین, یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. ہر کام کو عملی زندگی میں اپنانا, یہ بدلے اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ جنت ہے, اس کے باغات ہیں, نعمتیں ہیں سرسبز و شاداب. اللہ پاک نے اس قدر نعمتیں وہاں سجائی بنائی تیار کی ہیں کہ جس کا وہم و گمان انسان کا دل دماغ پر نہیں گزر سکتا. ونعم اجر العاملین, قد خلت من قبلکم سنن, تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے. فسیروا فی الارض, ذرا زمین پر گھومو, چلو سیر و سیاحت کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, دیکھو تو صحیح جھٹلانے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہوا. ھذا بیان للناس, یہ عام انسانوں کے لیے اعلان ہے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو. وہودن و موعظۃ للمتقین, میرے پرہیزگار بندوں کے لیے یہ جو سب کچھ میں بتاتا ہوں بیان کرتا ہوں اس میں ان کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں, نصیحت سے لبریز میرا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عمل کی زندگی اصل ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عملی زندگی میں قدم بڑھانا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ کون کون سی خامیاں زندگی میں ہمارے رچی بسی ہیں, کون کون سی خوبیاں ہیں جن سے ابھی تک ہم محروم ہیں. جو خوبیاں اللہ پاک کی طرف سے میسر ہیں دل کی گہرائی سے شکر بجا لانے کی ضرورت ہے. جو خامیاں ہماری زندگی میں ہیں ان سے جلد از جلد بچنے کی ضرورت ہے, دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا, بد اخلاقی کا بنیادی بیج غصہ ہے اور گناہوں کی جڑ, بزرگان دین فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں جو تمام تر گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہیں, ایک ہے غصہ جس کو غضب کہا جاتا ہے, دوسری ہے شہوت جس میں انسان آپ سے باہر ہو کر حیوانیت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. تو غصہ اور شہوت ان دو چیزوں کو قابو میں رکھ کر جائز مقام پر اس کا استعمال کرنا یہ ہے کمال. تو بد اخلاقی کا بنیادی بیج وہ ہے غصے کی تیزی. غصے میں جب انسان آپ سے باہر ہوتا ہے تو بڑی بڑی بد اخلاقی اسے سرزد ہوتی ہے, بڑی بڑی تباہ کاریاں, بڑے بڑے نقصانات, بڑے بڑے خطرناک قسم کے جھگڑے, قتل و قتال, جنگ و جدال, ساری چیزوں کا بنیادی بیج وہ یہی غصہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ابلیس کی ملاقات ہوئی, کہا کہ آپ تو اللہ میاں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, میرے لیے بھی سفارش کر دیں, اللہ میاں مجھے معاف فرما دیں. بہت ہو گیا راندہ درگاہ ہوئے ہوئے, اب اللہ میاں مجھے معاف فرما دیں. فرمایا کہ ضرور, تو اگر اللہ میاں سے معافی کا طلبگار ہے میں ضرور تیری اللہ سے سفارش کروں گا. اللہ پاک سے جب ملاقات ہوئی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہم کلام ہوئے, فرمایا کہ یا رب ابلیس مجھ سے ملا تھا, ملاقات ہوئی تھی اور وہ نادم ہے, پریشان ہے, پشیمان ہے اور وہ بھی آپ سے معافی کا طلبگار ہے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, ابلیس کو میرا پیغام دے دو کہ ٹھیک ہے, اس وقت میں نے کہا تھا کہ آدم کو میرے حکم سے سجدہ کرو, انکار کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا, مردود ہوا, ملعون ہوا, اور میں نے اس کو اپنی جنت سے بھی نکالا, اپنی رحمت کی نگاہوں سے گرا دیا, قیامت تک کے لیے وہ رجیم بنا دیا گیا, مردود دھتکار دیا گیا, اور دوزخ اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, اگر اس نے میرا کہا نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو میرے کہنے پر اس نے سجدہ نہیں کیا, تو ٹھیک ہے, اس کو کہہ دینا کہ آج آدم تو نہ صحیح, آدم کی قبر موجود ہے, اس پر اگر وہ میرے حکم کی تعمیل میں سجدہ کر لیتا ہے, حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اللہ پاک نے پوری امت مسلمہ کا حکم دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اس رخ پر ہو کر سجدے کیا کرو, نمازیں پڑھا کرو. تو ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں, حکم کی تعمیل اللہ تعالیٰ کی ہے, رخ اور سمت وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ میرے حکم کی تعمیل کر کے دکھا دے, آدم نہ صحیح آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے, اس کی توبہ قبول کر لوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دلی دل میں بڑے خوش ہوئے کہ یا رب یہ تو کام بن جائے گا, انسانیت سنبھل جائے گی اور شیطان کے چنگل سے بچ جائے گی. واپس جب آئے ابلیس ملا کہ میرے بارے میں بات چیت کی, کہا کی, اللہ پاک نے تیری بات کو منظور کیا, صرف ایک شرط لگائی ہے کہ تو نے آدم کو تو سجدہ نہ کیا, آدم کی قبر پر اللہ کے حکم سے سجدہ کر لے, اللہ میاں تجھے معاف کر دیں گے. آگ بگولا ہو گیا, تن بدن میں اس کے ایسے آگ لگ گئی, اچھلا کودا بھاگا دوڑا دور نکل گیا. کہا کہ جس آدم کو زندگی کی حالت میں سجدہ نہیں کیا, اب مرنے کے بعد اس کی قبر پر سجدہ کروں, اول فول بکتا ہوا دور نکل گیا. غصہ ذرا اس کا ٹھنڈا ہوا, واپس پلٹ کر آیا, کہا کہ موسیٰ آپ نے میرا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچایا, آپ نے مجھ پر احسان کیا, اس احسان کے بدلے میں بھی آپ پر ایک احسان کرتا ہوں. آپ کو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ تین موقع ایسے ہیں کہ جس میں میرا وار چوکتا نہیں, تیر بہدف میرا نشانہ ثابت ہوتا ہے. آپ چوکن نہ رہنا کہ تین موقعوں پر میرا حملہ ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے, کبھی بھی اس میں میرا نشانہ خطا نہیں جاتا. آپ نے چونکہ احسان کیا تو اس احسان کے بدلے میں یہ راز فاش کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. تین موقع کون سے؟ کہا کہ جب کوئی مجاہد راہ خدا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بار, بیوی بچے اور اپنے دوست احباب محلہ سب کچھ چھوڑ کر راہ خدا میں نکلتا ہے ذمہ داری نبھانے کے لیے, یا نمبر دو کوئی تبلیغ کے اندر دین کی سربلندی کے لیے, اعلی کلمۃ اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, یا نمبر تین کوئی طالب علم علم دین کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے. جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہو جاتا ہے, منزل پر پہنچتا ہے, تو میں اس کے دل میں اس کی بیوی کی, اس کے بچوں کی, اس کے ماں باپ کی, گھر بار کی, دوست احباب کی محبت کو اس کے دل میں تازہ کرتا ہوں. وہ محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ اجاگر کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کبھی بیوی کی محبت میں, کبھی بچوں کی محبت میں, کبھی علاقہ گھر بار ماں باپ کی محبت اس کو دل میں اتنی میں ابھارتا ہوں کہ وہ محبت اس کو اتنا ستاتی ہے کہ آخرکار وہ میدان چھوڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. یہ حملہ میرا ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ جب کبھی بنی آدم, آدم علیہ السلام کا بیٹا غصہ کرتا ہے, تو کہا کہ میں اس کی رگوں میں خون کی گردش سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہوں, اور اس کے اندر میں اس وقت اس تیزی کے ساتھ شرنگیزی کرتا ہوں کہ اس غصے کی حالت میں میں اس سے وہ بڑے بڑے فتنے والے کام کروا لیتا ہوں جو عام حالت میں وہ کبھی بھی کرنے پر آمادہ نہ ہو. حقیقت بھی یہی ہے, غصے کی حالت میں ہی بڑے بڑے خطرناک واقعات رونما ہوتے ہیں, آپ اسے باہر ہو جاتا ہے. انسان لمحوں کے اندر نو کے زبان پر طلاق رکھی ہوتی ہے, ڈز کر کے بیوی پر طلاق کا فائر کرتا ہے, ایک نہیں دو نہیں تین تین طلاقیں, دسیوں طلاقیں لوگ غصے میں دے بیٹھتے ہیں. بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ گھر اجڑ گیا, بیوی ہاتھ سے نکل گئی, بچے ہمارے اجڑ جائیں گے, خاندان ہمارا کیا بنے گا, پھر ہوش ٹھکانے آتے ہیں. بڑے بڑے قتل کی وارداتیں اسی غصے کی حالت میں رونما ہوئی ہیں. ایک کچرے کی ٹوکری پھینکنے پر کئی سال پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک نوجوان کچرا پھینکنے کے لیے کہیں آیا, صاحب مکان نے کہا کہ ہمارے گھر کے آگے تم کچرا نہیں پھینکو گے. اس نے کہا پھینکوں گا, तू मैं हो गई, बात बढ़ गई। साहब अंदर गए और असलहा लाए और डज करके फायर करके उस नौजवान को मार दिया। एक कचरा फेंकने के ऊपर शैतान बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिलवा लेता है इस गुस्से की हालत में। बड़े बड़े आंधी और तूफान बर्पा हो जाते हैं गुस्से की हालत में। कहा कि दूसरी हालत जिसमें मेरा हमला खता नहीं होता और मेरा वार चूकता नहीं, वो गुस्से की हालत है कि इंसान की रगों में खून की गर्दिश से भी ज्यादा तेजी के साथ में दौड़ के उससे वो काम अंजाम दिलवा लेता हूं जो आम हालत में वो कभी भी अंजाम देने पर आमादा नहीं होता। और तीसरा मौका कहा कि जब कोई मर्द और कोई औरत तन्हाई में अकेले जमा हो जाएं, मैं एक दूसरे का सफीर बन के इसकी मोहब्बत उसके दिल में, उसकी मोहब्बत इसके दिल में डालता हूं। तन्हाई है, मर्द और औरत हैं। कहा कि जब तक मैं इनका मुंह काला ना करा दूं, हरामकारी ना करा दूं, उस वक्त तक मैं वापस नहीं पलटता। तन्हाई हो, मर्द औरत तन्हा जमा हो, हरामकारी जरूर भी जरूर मेरी वहां हो जाती है। तो तीन मौके इबलीस ने बता दिए कि जब कोई राह खुदा में किसी भी नेक नियती के साथ निकलता है, बीवी बच्चों की मोहब्बत से, मैं उसको वापस पलटा देता हूं। जब इंसान गुस्से की हालत में होता है उससे मैं वो बड़े बड़े भयानक काम करवा लेता हूं जो आम हालत में वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। और नंबर तीन, तन्हाई में जब कोई मर्द और औरत जमा हो जाए, गुनाह किए बगैर वो वहां से अलग नहीं हो पाते। अल अमान वल हफीज। तो इबलीस के वार से बचने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चौकन्ना किया है, एतदाल सिखाया है, हर चीज को काबू में रखने की जरूरत सिखाई है। प्यास लगती है इंसान पानी पीता है एतदाल के साथ, भूख लगती है इंसान खाना खाता है एतदाल के साथ, इंसान के अंदर जायज तकाजों की शिद्दत होती है इंसान तकाजों को पूरा करता है एतदाल के साथ। ऐसा नहीं कि पानी पीना शुरू किया तो पूरा वाटर टैंक बन गया, खाना खाना शुरू किया तो खाते 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 मौत के मुंह में चला गया। हर चीज एतदाल के साथ इस्तेमाल होती है। तो गुस्सा भी अल्लाह पाक ने एक फितरी तकाजा रखा है। मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुस्सा और शहवत, ये दोनों कैफियात इंसान की फितरत का तकाजा है। इंसान में अल्लाह पाक ने जहां दूसरे तकाजे रखे हैं, मिजाज रखे हैं, तो इंसान के मिजाज में गुस्सा भी रखा है। तो किसी भी मौके और महल पर गुस्से का दिल में आ जाना, फरमाया कि इस पर कोई मुआवजा नहीं। किसी भी मौके पर इंसान के अंदर खुद ब खुद शहवत का भड़क जाना, इस पर कोई मुआवजा नहीं। फरमाया कि इनके तकाजों पर अमल किया जाए। गुस्सा आया और बेमौका इंसान उस गुस्से के तकाजे पर अमल कर रहा है, जबान को लगाम देने के बजाय बेलगाम कर दिया, औल फौल जो दिल में आया जबान पर लाया। और नंबर दो, शहवत अगर दिल में आई, जायज मौके पर उसको इस्तेमाल करने के बजाय नाजायज और हराम जगहों पर इस्तेमाल करने लग गया, तो फरमाया कि इन दो चीजों का फितरी तौर पर होना यह बशरियत का तकाजा है कि इंसान में अल्लाह पाक ने शहवत भी रखी है, गजब भी रखा है। इसके आ जाने से कुछ भी नहीं होता, कोई मुआवजा नहीं, लेकिन इनके तकाजे के वक्त इस पर अमल करना नाजायज जगह पर नाजायज तरीके पर, यह असल चीज है जिस पर फिर मुआवजा होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मकूला पिछले जुमे आप हजरात ने समाअत फरमाया कि जो शख्स बेमौका गुस्सा करता है, फरमाया कि शैतान है, और जो गुस्से का मौका और महल है जहां गुस्सा करना चाहिए था वहां वो गुस्सा नहीं करता, फरमाया गधा है, कैसा बेगैरत है कि इसकी गैरत का जनाजा निकला हुआ है कि जहां मौका था गुस्सा करने का, अपनी तेजी दिखाने का, वहां ये इसने गुस्सा ना किया तो फरमाया परले दर्जे का गधा। और जहां गुस्से की जरूरत नहीं थी, एतदाल में रहना था, काबू में रखना था, वहां अगर इसने गुस्सा किया, फरमाया कि शैतान है। तो गुस्से की कैफियत को काबू में रखना, एतदाल के साथ उसको लेकर चलना। बुजुर्गान दीन अपने पास आने वाले जो तरबियत में आने वाले उनके मुरीदीन होते हैं, सबसे पहले गुस्से का इलाज करते हैं कि गुस्सा ही इंसान को हलाक करता है, तबाह करता है, बर्बाद करता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नजरों की हिफाजत, जबान की हिफाजत, ये बुनियादी चीज है कि जब कभी मौका हो बदनजरी करने का, निगाहों को बेबाक इस्तेमाल करने का, और जब कभी मौका हो जबान को कैची की तरह तेज चलाने का, अपने दिल के फपोले फोड़ने का, दिल के अंदर जो आग भड़क रही थी जबान के जरिए से उन छोलों को बाहर निकालने का मौका था। फरमाया कि जिस शख्स की ऐन मौके पर नजर झुक गई, जबान रुक गई, वक्त का आला दर्जे का जुनैद बगदादी है। ऐन मौका है, बदनजरी कर सकता है, कोई देखने वाला, टोकने वाला, पकड़ने वाला कोई नहीं है, आराम से बदनजरी कर सकता था। मौका है गुस्सा करने का, सामने वाला कमजोर है, मातहत है, पलट कर जवाब नहीं दे पाएगा, अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। फरमाया कि ऐन मौके पर जिस बंदे की नजर झुक गई, जबान रुक गई, وقت کا اعلیٰ درجے کا ولی کامل ہے. یہی اصل وقت ہے امتحان کا، کہ جب وقت ہو امتحان کا اس وقت پورا اتر کر دکھانا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی باندھی کنیز چل کر جا رہی تھی، آپ تصنیف اور تالیف فرما رہے تھے، اس کی ٹھوکر سے دوات سیاہی پر وہ ٹانگ لگی اور لات لگی، وہ گر گئی. آپ نے فرمایا ارے بھائی دیکھ کے نہیں چلتی، سیاہی گرا دی تو نے نقصان کر دیا. کہا راستہ ہی کہاں چھوڑا ہے چلنے کا، پھیلاوے اتنا پھیلایا میں راستہ ہی کہاں چھوڑا چلنے کا. ایک تو کنیز باندھی لونڈی، اوپر سے زبان درازی اپنے آقا کے خلاف. کہا راستہ ہی کہاں چھوڑا ہے چلنے کا جو دیکھ کے چلوں. غصہ آیا، فوراً آنن فارن فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو ساتھ میں ایک شاگرد بیٹھا تھا حضرت کا، کہا حضرت یہ تو وقت تھا سرزنش کرنے کا، تنبیہ کرنے کا، ڈانٹ ڈپٹ مار پٹائی کٹائی کرنے کا، آپ نے اس کو آزادی دے دی. فرمایا کہ میرا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ اس نے بدتمیزی کی، زبان درازی کی، دل تو چاہ رہا تھا سناؤں، پکڑ کے پٹائی لگاؤں، لیکن نفس کے خلاف میں نے فوراً سمجھ لیا کہ شیطان حملہ کر رہا ہے، مجھے غصہ دلا کر خامہ خواہ اللہ کی ایک بندی پر ظلم و زیادتی نہ ہو جائے، فوراً میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا، اجر و ثواب بھی پا لیا، شیطان اور ابلیس کو ناکام و نامراد بنا دیا. غصے کو قابو میں پانے والے ایسے ایسے بزرگ حضرات گزرے، اور ہمارے اکابرین اور اسلاف کی تاریخیں سے لبریز ہیں. اللہ، اتوار کے دن جو عصر کا اصلاحی بیان ہوتا ہے اس میں قصہ میں نے سنایا، ایک شخص تھے گھر میں، بیوی بد زبان تھی، بدتمیز تھی، بد اخلاق تھی، آئے وقت کسی کسی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی لڑائی جھگڑے کرتی تھی، زبان درازی سے تنگ آ کر شکایت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے کہ آج جا کر امیر المؤمنین سے شکایت کرتا ہوں کہ بیوی بہت بدتمیز ہے اور زبان دراز ہے، اونچی آواز سے بات کرتی ہے اور میرا کہنا نہیں مانتی. شکایت لے کر پہنچے، ابھی دستک نہیں دی تھی، خاموشی کا دور تھا، جس طرح سردیوں میں اپنی یہاں حال ماحول میں سناٹے چھا جاتے ہیں، پنکھے بند، مشینیں بند، تو ایک سکوت ہوتا ہے، دور دور کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. تو پہلے وقتوں میں جب بجلی نہیں تھی، گاڑیاں اور موٹروں کا سسٹم نہیں تھا، تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی، جس طرح آج کل بھی گاؤں میں، دیہات میں، باغات میں، جنگلات میں سناٹا دور تک چھایا ہوا ہوتا ہے. وہ صاحب بھی جب پہنچے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر، ابھی دستک بھی نہیں دی تھی کہ اندر سے آواز آ رہی ہے چیخو پکار کی، غیظ اور غضب کی. کان لگائے تو پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ امیر المؤمنین کے اوپر برس رہی ہیں، اور پلٹ کر امیر المؤمنین کا کوئی جواب نہیں آ رہا، خاموشی چھائی ہوئی ہے، غصے میں ہیں کسی بات پر اور سنا رہی ہیں، اور آگے سے خاموشی چھائی ہوئی ہے. یہ صاحب دستک دیے بغیر کہنے لگے کہ میں تو اپنی بیگم کی زبان درازی کی شکایت لایا تھا امیر المؤمنین کے دروازے پر، وہی حال تو یہاں پر بھی پایا کہ امیر المؤمنین کی بیگم صاحبہ خوب غصے کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں، اور سامنے امیر المؤمنین کہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزاں تھے، اور وہ خاموش ہے اپنی اہلیہ کے سامنے. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ کیا کروں، دستک دوں نہ دوں، سوچو بچار کے بعد واپس چل پڑے. ابھی واپس چلے ہی تھے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر آئے، دیکھا تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اور واپس جانے فرمایا کیا بھائی میرے پاس آئے تھے؟ کہا جی ہاں. کیوں بھائی، خیریت؟ کہا حضرت بیگم کی شکایت لایا تھا، زبان دراز ہے، اونچی آواز سے بات کرتی ہے، کبھی کبھی بدتمیزی کر بیٹھتی ہے، شکایت لایا تھا. امیر المؤمنین کے گھر پہنچا تو یہاں تو معاملہ ویسے ہی پایا جیسے اپنے گھر میں پاتا تھا. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بھائی اس کے بہت سارے حقوق مجھ پر ایسے بنتے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی زبان کو لگام دے کے رکھتا ہوں. پھر آپ نے یہ کہ بات دیگرے اس کی خوبیاں بیان فرمائی، فرمایا کہ میری بیوی اس نے میری خاطر بہت ساری چیزیں برداشت کی ہیں، اس نے بہت سارے میرے حقوق کو ادا کیا ہے. انہا طباخت لطعامی، بر وقت میرے لیے کھانا پکاتی ہے. انہا خبازت لخبزی، بر وقت میرے لیے روٹیاں پکاتی ہے. وہ وقت روٹیاں پکانے کا آسان نہیں تھا، گیس کے چولہے نہیں تھے، تندور کے اوپر بیٹھ کر اس کو سلگانا، آگ کو بھڑکانا، پھر روٹیاں لگانا آسان کام نہیں تھا، مشقت بھرا کام. انہا خبازت لخبزی، میرے لیے بر وقت روٹی پکاتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے. غسالت لثیابی، میرے کپڑے دھوتی ہے. رضاعت لولدی، حضرت ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الزواجر کے اندر یہ پورا واقعہ نقل فرمایا ہے، کہا کہ غسالت لثیابی، میرے کپڑے دھوتی ہے. رضاعت لولدی، میرے بچوں کو پرورش کرتی ہے، وقت آنے پر دودھ پلاتی ہے. اور میں کہ اتنے سارے کام کاج کرتی ہے. ولیس ذلک بواجب علیہا، یہ سارے کام کاج اس پر کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اخلاقی طور پر وہ میرے گھر بار کے پورے اس نے نظام کو سنبھالا ہوا ہے, ہر چیز کا میرا دھیان اور خیال لگتی ہے, تو کبھی کبھار اس کو غصہ آ جائے تو میں برداشت کرتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر فرمایا کہ وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ, کہ سب سے بڑی خوبی میری بیوی کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں حرام سے بچا رہتا ہوں. جب کبھی جائز تقاضے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے ملاپ کا, تو مجھے اللہ پاک نے حلال بیوی دی ہوئی ہے, میں حرام کاری سے بچ جاتا ہوں, زنا سے بچ جاتا ہوں, بدکاری سے بچ جاتا ہوں, میرا ایمان اس کی وجہ سے محفوظ ہے, میرا گھر بار اس کی وجہ سے محفوظ ہے, میرا مال و اولاد اس کی وجہ سے محفوظ ہے. تو اگر کبھی کبھار وہ مجھ پر برس پڑے, غصہ ہو جائے, تو میں برداشت کرتا ہوں کہ وہ میری خاطر اتنے کام کاج کرتی ہے, اپنی جان مجھ پر اس نے فدا کر رکھی ہے. تو کبھی اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے تو زبان پر تالا ڈال لیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا سبق ہے ہر گھر کے لیے. ہر گھر میں جہاں شوہر بیوی پر حاوی ہو وہاں فرعون بنا رہتا ہے, جہاں بیوی شوہر پر حاوی ہو وہ چنڈال بنی رہتی ہے, ڈائن و چڑیل بنی رہتی ہے, گھر کا جینا دھوبر کر دیتی ہے گھر والوں کا. جہاں بچے ماں باپ پر حاوی ہوں, دو پیسے کمانے لگ جائیں, ماں باپ ریٹائر ہو جائیں, وہ ماں باپ کو غلام بنا کر دبا کر رکھتی ہے, بات بات پر جھڑکنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا. ہر گھر کے اندر آج یہ بد اخلاقی کے مناظر کھلے عام مشاہدہ ہوتے ہیں, جبکہ تربیت نہ ہو, حسن اخلاق نہ ہو. لیکن جہاں تربیت ایمانی اسلوب پر ہوئی ہو, اچھے اخلاق سے ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہو, وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. جیتے جی انسان چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے 100 سال کیا, 1000 سال بھی مل جائے, میں اس زندگی میں مزید رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ پرسکون زندگی ملی ہوئی ہے. بیوی شوہر کا خیال لگتی ہے, شوہر بیوی کا خیال لگتا ہے, اولاد ماں باپ کا خیال لگتی ہے, ماں باپ اولاد کا خیال لگتے ہیں, رشتے ناطوں کو جوڑا جاتا ہے. ہر چیز جب اچھے اسلوب پر ہو, اچھے طریقے پر ہو, اچھی بنیادوں پر ہو, اس وقت پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہی میری جنت ہے, یہیں جیتا رہوں, مجھے آخرت کی جنت سے بڑھ کر اللہ پاک نے پرسکون زندگی یہیں پر دے رکھی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر اگر ہم یہ سوچ لیں کہ خاتون خانہ جس نے اپنی ماں, بہن, بھائی, اپنے باپ کو, اپنی سہیلیوں کو, ہر چیز کو قربان کیا چھوڑ کے, خیر بات کہہ کے, شادی کی رات سب چیزوں کو الوداع کہہ کر وہ شوہر کے گھر کی دہلیز پر جب آتی ہے, وہاں سے پھر اس کا جنازہ ہی اٹھتا ہے. اس دوران پھر بچوں کی ولادت کے سلسلے, وہ تکالیف, فقر و فاقے, کبھی غربت و افلاس, کبھی مشقتیں, کبھی طنز اور تانے, کیا کچھ کن کن ادوار سے وہ عورت گزرتی ہے. تو فرمایا کہ یہ صنف نازک جو میری خاطر اتنی قربانی دیتی ہے کہ وقت پر کھانا پکاتی ہے, روٹی پکاتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے, تو کبھی اگر وہ مجھ پر برس پڑے تو حق بنتا ہے میں خاموشی سے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے سن لیتا ہوں, جب موقع ٹھنڈا ہو جائے پھر طریقے سے سمجھا لیتا ہوں, جو اس کی جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرتا ہوں, اور جو اس طرح کی باتیں ہوں پھر جب معاملات ٹھنڈے ہوں اس وقت اس کی اصلاح کرتا ہوں. غصہ یہ بنیادی زہریلا عنصر ہے جس کی وجہ سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے. اس کے لیے علاج بتایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں ایک شخص کسی دوسرے پر غضبناک ہو رہا تھا, غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا, فرمایا کہ انی لاعلم کلمۃ لو قالھا لذهب عنہ ما یجد, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ غضبناک انسان اس وقت وہ کلمہ پڑھ لے تو آنن فانن اس سے وہ غصے کی کیفیت دور ہو جائے جس میں یہ مبتلا ہے. اور وہ کلمہ مبارکہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان اس وقت مجھے ورغلا رہا ہے, بھڑکا رہا ہے, اور میری آنکھ کے اوپر مزید پیٹرول چھڑک رہا ہے. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اس کے تحفظ اور امان میں آتا ہوں, من الشیطان الرجیم, مردود شیطان سے. فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آئے, ان الغضب من الشیطان, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کے اثرات میں سے ہے. وان الشیطان خلق من النار, شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا. وانما تطفئ النار بالماء, آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. فرمایا کہ اذا غضب احدكم, تم میں سے جب کبھی کسی کو غصہ آ جائے, فليتوضا, وضو کر لے, وضو سے اس شیطانی اثر غصے کا اللہ پاک خاتمہ فرما دیں گے. تو غصے کی حالت میں وضو کرنے سے آنن فانن غصہ کافور ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ لینے سے غصہ ختم. درود شریف پڑھنے والے پر اللہ میاں کی رحمتیں برستی ہیں. ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 رحمتیں برستی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنا شروع کر دے, तवातुर के साथ रहमत की बरसात शुरू होगी, गुस्से की आग बुझ जाएगी। पानी पी ले, पानी पीने से भी गुस्सा फौरन काफूर हो जाता है। फरमाया कि हदीस मुबारक है सुन नबी दाऊद की, फरमाया जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए। ये कैफियत बदलने से भी गुस्सा ठंडा हो जाता है। और मजलिस बदल ले, यहां से उठकर वहां चले जाए, किसी और अच्छे काम में अपने आप को मशगूल कर ले, और कुछ नहीं घर से बाहर चले जाए, थोड़ा चहलकदमी करके आ जाए। जो मौका है, जो जगह है, जहां पर गुस्सा आ रहा था उस जगह से अपने आप को निकाल ले, कैफियत खुद ब खुद मामूल पर आ जाएगी। ये वो इलाज है जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताकर गए हैं। और सबसे बड़ा इलाज अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को सोच ले कि वो कहार जब्बार पकड़ने वाली जात मुंतकिम इंतकाम लेने पर अगर आ गया तो मेरा क्या बनेगा। अल्लाह ताला के गुस्से को सोच ले, फौरन गुस्सा ठंडा हो जाएगा। साहबी थे, गुलाम को बड़ी बेदर्दी के साथ मार रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, पीछे से आप ललकारे दूर से, फरमाया कि लल्लाहु अकदरु अलैका मिनका अलैह, अल्लाह ताला तुझ पर इससे ज्यादा कादिर है जितना तू इस गुलाम पर कुदरत रखता है, जितना तू बेदर्दी से इसको मार रहा है अल्लाह ताला तुझको भी इससे ज्यादा बेदर्दी के साथ मार सकता है। लल्लाहु अकदरु अलैका मिनका अलैह, जितना तू इस पर कुदरत और इख्तियार रखता है और इसको दबाकर तू जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहा है, अल्लाह ताला तुझ पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है, वो तुझसे ज्यादा ताकत का मालिक है। बस ये जुमला सुनना था, आवाज पहचान गए, फौरन कहा कि जा जा, मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद किया, जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद किया। पिटाई लगाते लगाते उसको आजाद कर दिया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचे, फरमाया कि अच्छा किया कि तुमने इसको आजाद कर दिया, अगर आजाद ना करते लफहत का नार, अल्लाह की आग तुझे चादर की तरह लपेट लेती। गुस्से की हालत इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, अल्लाह की नजरों से भी गिराती है, अल्लाह के बंदों की नजरों से भी गिराती है। क्यों इंसान अपने आप को खिलौना बनाए, डुगडुगी पर नाचे, शैतान डुगडुगी बचाए और इंसान गुस्से में आपे से बाहर होकर उछले कूदे, बचाने वाले बचा रहे हैं, बस करो भाई बस करो, छोड़ो भाई छोड़। नहीं, नहीं नहीं, तो ये इंसान इस वक्त बंदर की तरह शैतान की डुगडुगी पर नाच कर दिखाता है कि मैं शैतान का खिलौना हूं, वो जिस तरह चाहे मुझे न चाहे। हालांकि साहिब ईमान बंदा उसका कमाल यह है कि ऐन गुस्से के वक्त भी वो एतदाल के साथ अपने गुस्से का इजहार करता है, काबू में रखते हुए जितनी जरूरत है अपने गुस्से का, अपने जज्बात का इजहार करे, ये इसकी मर्दानगी है। फरमाया कि पहलवान वो शख्स नहीं जो दूसरे को अखाड़े में पिछा पछाड़ दे, फरमाया कि असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ये वो मर्ज है, रूहानी मर्ज, जो आज बच्चे से लेकर बड़े तक, मर्द से लेकर औरत तक, बड़े बूढ़े बच्चे जवान, हर उम्र के और हर ताल्लुक से रखने वाले हर शख्स इस मर्ज के अंदर मुब्तला नजर आता है। छोटे छोटे बच्चे भी आज गुस्से के ऐसे तेज हैं कि माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, मोहल्ले के अंदर जरा सा उनको कोई बड़ा समझा दे फौरन उससे बदतमीजी करने पर आ जाते हैं। तरबियत का फुकदान है और उच्च अखलाक की तालीम और तरबियत ना होने की वजह से बच्चों की परवरिश उसी नहज पर होती है कि वो लड़ने को और दूसरे को मारने पीटने को अपनी बहादुरी और जमा मर्दी समझते हैं। हालांकि काबतुल्ला शरीफ से ज्यादा बढ़कर तकद्दस अल्लाह पाक ने एक ईमान वाले बंदे को अता फरमाया, फरमाया कि काबतुल्ला की अजमत और तकद्दस तुझको सलाम, तुझसे बढ़कर एक हस्ती है जिसका तकद्दस और एहतराम अल्लाह पाक ने तुझसे भी बढ़कर रखा है और वह है बंदा मोमिन। बंदा मोमिन को गाली देना, बदजबानी करना, बदकलामी करना, हाथापाई करना, उसको किसी भी अंदाज से तकलीफ पहुंचाना, ये मोमिन का शियार नहीं। अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, हकीकी माने में सच्चा पक्का कामिल मोमिन मुसलमान वो है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अखलाक का पैकर बनकर जीना नसीब फरमाए, तकवा नसीब फरमाए, अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बड़ों का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, छोटों पर शफकत की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जो हमारे छोटों पर शफकत का हाथ ना रखे, प्यार और मोहब्बत के बर्ताव ना करे, बड़ों का अदब और एहतराम और ताजीम ना करे, फरमाया वो है ही नहीं हमारा, वो उम्मत मुस्लिमा का फर्द कहलाने का हकदार नहीं है। बड़ों का अदब और एहतराम, उनकी ताजीम और छोटों पर शफकत और मोहब्बत, अपनाइत और उनसियत, ये ईमान का हक है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ईमानी सिफात के साथ आरास्ता और पैरास्ता होकर जीना नसीब फरमाए। आज इसी पर इतफा करता हूँ, बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह आइंदा।